بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله وبعد شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ نمبر 159 پر 159 پر اور آج کے حصے میں ان شاء اللہ اس پوائنٹ کو مکمل کر دیتے ہیں. امام بربہ رحم اللہ فرماتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکرہ مناظرۃ ومالک ابن انس ومن فوقه ومن دونه الى یومنا هذا. امام صاحب فرماتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مناظرے کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ مالک بن انس اور امام مالک بن انس بھی ومن فوقہ اور وہ جو ان سے اوپر ہیں ان سے پہلے ہیں ومن دونہ اور وہ جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں الی یومنا ھذا آج کے دن تک. پھر فرماتے ہیں وقول اللہ عز وجل اکبر من قول الخلق اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مخلوق کے فرمان سے بڑا ہے. قال الله تبارك وتعالى اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الآخر آية سورة غافلة نمبر 4. اور نہیں جدال کوئی کرتا اللہ تعالیٰ کی آیات میں مگر وہ جنہوں نے کفر کیا, یعنی تو اہل کفر ہی اللہ تعالیٰ کی آیات میں جدال کرتے رہتے ہیں. پھر امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسأل رجل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال ما والناشطات نشطا سورة النازعات کی دوسری آیت. فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. اور ایک شخص نے امام صاحب فرماتے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب عنہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے والناشطات نشطا سے کیا مراد ہے. تو جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك, اگر یعنی تم گنجے ہوتے ہیں تمہارے سر کے بال نہ ہوتے تو نے سر کے بالوں کو منوا لیا ہوتا لضربت عنقك تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا یعنی تمہیں قتل کر دیتا. آگے شرح میں تفصیل آئے گی. بات پھر امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا يماری ولا اشفع للمماری یوم القیامۃ فدعوا المراء لقلۃ خیرہ. پھر حدیث بیان کرتے ہیں امام بربہ رحمہ اللہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا يماری, مؤمن جو ہے وہ ممارات یعنی جدار سے کام نہیں لیتا. ولا اشفع للمماری یوم القیامۃ, اور میں ممارات کرنے والے شخص کی شفاعت نہیں کروں گا قیامت کے دن. فدعوا المراء لقلۃ خیرہ, اور مراء کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں خیر بہت کم ہے. شرح میں فضل شیخ العلامہ صالح بن فوزان فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں امام بربہاری کے اس قول پر وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یکرہ مناظرۃ. شیخ صفر المراد المناظرۃ التي القصد منها التشویش على الناس. مناظرہ سے مراد یہ ہے وہ مناظرہ جس میں لوگوں میں تشویش پیدا کی جاتی ہے, الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں. وکل ينتصر لرأیه, اور ہر شخص اپنے رائے پر قائم رہنا چاہتا ہے اور غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. لا يريد الحق وانما يريد ان ينتصر لرأیه یغلب خصمہ, کیونکہ وہ حق نہیں چاہتا, وہ صرف اپنی رائے پر قائم رہنا چاہتا ہے اور اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہی بات کی نصرت اپنی رائے کی نصرت کرنا چاہتا ہے. هذه مناظرة مذمومة, یہ مناظرہ جو ہے اس قسم کا مذموم ہے. اما ان كان القصد منها الوصول للحق, اگر اصل مقصد مناظرے سے یہ ہے کہ حق تک پہنچا جائے اور حق کو سمجھا جائے, ومعرفة الحق مع من كان اور حق معرفة اگر مقصد مرازلة سے کیا جس کے پاس بھی ہو ثم يرجعون الى الحق اور پھر دونوں فریقین جو ہے جو لوگ مناظرہ کر رہے ہیں حق کو جاننے کے لیے جب حق کو جان لیتے ثم يرجعون الى الحق تو حق کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں فهذا شيء مطلوب یہ شيء مطلوب یعنی یہ چیز جو ہے مطلوب ہے مناظرے میں اگر کوئی مناظرہ اس لیے کرتا ہے تاکہ حق واضح ہو جائے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے نہ کہ اپنی بات یا اپنی رائے کی نصرت کرنا چاہتا ہے یا اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اگر ایسی بات نہیں ہے وہ صرف حق کو سمجھنا چاہتا ہے تاکہ حق کو وہ قبول کر لے اور دونوں فریقین کہ یہی مقصد ہونا چاہیے اگر کوئی بات واضح نہیں ہے حق واضح نہیں ہے کسی معاملے میں اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں جب حق کی وضاحت کر دی جائے تو دوسرے شخص کو قبول فوراً کر لینا چاہیے جب اس کے لیے حق واضح ہو جائے مزید مسائل کو یعنی مسائل کو مزید آگے لے کے جانا اور الجھ جانا صرف اپنی ہی بات کو منوانا یا اپنی ہی رائے کو زبردستی لوگوں کو ذہنوں میں ٹھوسنے کی کوشش کرنا جبکہ حق دوسرے شخص کے پاس مخالف کے پاس ہے تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے یہ اس لیے امام بربہ رحمہ اللہ نے بار بار کتاب کے آخر میں اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں بعض ایسے طلاب علم ہیں لوگوں کو ہدایت دے وہ صرف اپنی بات کو ماننا چاہیں مسائل کو دیکھتے ہیں اپنی کمزور عقل پہ تولتے ہیں کم علم لوگ ہوتے ہیں جلد باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ تو بات ایسے نہیں میرے عقل میں فٹ نہیں ہو رہی اور پھر دیکھتے ہیں کہیں پہ کسی کی بات کو کسی عالم کے کسی قول کو وہاں سے لے لیتے ہیں کسی کی دوسرے عالم کے کسی ادھورے قول کو لے لیتے ہیں وہ اپنی بات خود فٹ کر کے ایک اپنے ڈھانچے سا بنا لیتے ہیں اسے حق سمجھ لیتے ہیں پھر دوسروں کو کہتے ہیں دیکھیں یہ میری بات میں نہیں اتر رہا اور پھر جب ان سے سمجھایا جاتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں معاملہ یہ ہے حق بات یہ ہے یہ دلیل ہے تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی رائے کو ٹھوسنا چاہتے ہیں وہ صرف غلب حاصل کرنا چاہتے ہیں خصوں پر یہ عقیم ہے اس لیے علماء بار بار اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس میں سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے ہوتا ہے اور جو اصل مقصد ہے دعوت کا اور جو حق بات ہے جو اس کی نشر و اشاعت ہے وہ رہ جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس لیے طلب علم سے میں یہی گزارش کرتا ہوں اگر حق کو آپ نے سمجھنا ہے اور اللہ کے لیے جب حق واضح ہو جائے تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے مزید اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اگر آپ کا دل صاف اور پاک کے افواہ کے مخلص ہیں اللہ کے دین کے لیے اس دعوت السلفیہ کے لیے اور آپ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں جب حق واضح ہو جائے دلیل کی روشنی میں بات آج سامنے آ جائے تو اسے فوراً قبول کر لیں کچھ چور راستے نہ ڈھونڈیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہوا وہ آپ کی اپنی رائے ہے وہ آپ کی اپنی کم عقل کا نتیجہ ہے مسائل کو اچھی طرح دیکھیں دلائل کی روشنی میں اسے تولیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے طالب علم جو حق پر ہے جو مخلص ہے اپنے دعوت کے لیے اپنے رب کے لیے اپنے دین کے لیے اور اس دعوت کو نشر و اشاعت کی وہ صحیح اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو حق پہنچانا چاہتا ہے لوگوں کو اس دعوت سے جوڑنا چاہتا ہے متنفر نہیں کرنا چاہتا ہے انتشار کا سبب نہیں بننا چاہتا ہے تو اس کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے حق سامنے رکھیں حق بات کریں اور جب حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کر لیں چاہے کسی کے پاس بھی ہو بڑی پیاری بات ہے آگے بھی انشاءاللہ اس پہ شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں لیکن طالب علم کو اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ حق جب واضح ہو جائے اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے بغیر کسی مزید بات کرنے کے یا بغیر اس مسئلے کو الجھانے کے اور انتشار پیدا کرنے کے پھر شیخ صاحب فرماتے وَمَالِكُ بِأَنَسٍ وَمَنْ فَوْقُ وَمَنْ دُونَهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا یعنی مناظرے کو ناپسند کرتے تھے سلف صالحین صحابہ کرام سے لے کر آج کے زمانے تک اور مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی امام بربہ رحمہ اللہ سے عبداللہ بن عمرہ کا نام لیتے ہیں پھر امام مالک بن انس پھر ان سے اوپر پھر ان سے نیچے الى یوم هذا آج کے دن وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور میں ہم اپنے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج تک دیکھ لیا جو سلفی علماء ہیں الحمدللہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ جدال سے کام نہیں لیتے وہ دلیل کی روشنی میں حق بات کرتے ہیں جو قبول کر رہتا تو الحمدللہ جو قبول نہیں کرتا بلکہ حمد سنا کرتے رہتے ہیں وہ جدال ہے عقیم جدال اور مناظرے اور یہ چیزیں آپ دیکھیں اس سے کام نہیں لیتے ہاں جو حق سمجھنا چاہتے ہیں حق کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ آپ کتابیں دیکھ لیں لیکچر دیکھ لیں آپ حق جو واضح ہو جاتا ہے الحمدللہ ان کی باتیں سن لیکن کوئی شخص اپنی منوانا چاہتا ہے اپنی بات کرنا چاہتا ہے اور حقائق کو پس یہ پش ڈال دیتا ہے, اور جب اسے سمجھایا جاتا ہے حق بات سامنے رکھ دی جاتی ہے اسے قبول نہیں کرتا, بلکہ تہمتوں پہ اتر آتے ہیں, تم نے یہ نہیں کہا, تمہیں ویسا کرنا چاہیے تھا, تمہیں ایسے کہنا چاہیے تھا, یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی یکرہ المناظرۃ مع ان المناظرۃ قد تتعین احیانا, یعنی سلف صالحین جو ہیں اور ان کے متبعین باحسان آج تک یعنی بربہاری کے زمانے تک ہم اور ہمارے زمانے تا قیامت جو ہیں وہ یعنی یکرہ المناظرۃ مناظرہ کو ناپسند کرتے ہیں, مع ان المناظرۃ قد تتعین احیانا, جبکہ مناظر بعض اوقات متعین ہو جاتا ہے, لیکن الانسان فی عافیت لا يدخل فی مناظرت الا عند الضرورت, حق بات ہے کہ انسان عافیت میں ہے اور مناظر میں داخل نہیں ہوتا مگر جبکہ اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے, واذا كان عنده استعداد وتجرد عن الهوى, اور جب اس کے لیے تیار ہو مناظرہ کے لیے اور خواہش نفس سے بالکل اپنے آپ کو پاک کر دے, اگر وہ خواہش نفس سے دور ہے اور وہ تیار ہے مناظرہ کے لیے, اس کے پاس علم ہے, حق اس کے لیے واضح ہو گیا ہے اور کوئی حق کو سمجھنا چاہتا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بھی بزد نہیں ہے اپنی بات کو منوانے کا اور نہ ہی وہ اپنی رائے کو غالب کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ حق سمجھنا چاہتا ہے, تو ایسے صورت میں شخص فرماتے ہیں لا يكون همه ان ينتصر انه ينتصر, اور اس کی سوچ یہ نہیں ہے یا اس کا مقصد ہے کہ وہ خود صرف غالب ہونا چاہتا ہے, بل يكون همه ان ينتصر الحق, بلکہ اس کی یہی سوچ اور یہی مقصد ہے کہ حق جو ہے حق کو ہی غلبہ حاصل ہو جائے اور نصرت حق کی جائے, سواء كان معه او مع خصمه, چاہے حق اس کے ساتھ ہو یا اس کے مخالف کے ساتھ ہو, وہ حق کو قبول کرنا چاہتا ہے, هذه مناظرة صحيحة, تو یہ صحیح مناظرہ ہے. تو مناظرہ کے دو قسم, ایک تو وہ جو جدال ہے جو بالکل مذموم ہے اور جس کی بات ابھی تک ہم کرتے آئے ہیں کہ بالکل غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, مناظرہ جو عقیم ہے جس میں حق کو پسے پش ڈالا جاتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, جدال ہوتا ہے اور دونوں طرف جو ہے اپنی بات منوانا چاہتا ہے, تو اس کیا ہوگا, اس میں عوام الناس میں جو ہے سوائے انتشار کے اور غلط فہمی کے اور شبہات کے کچھ نہیں ملے گا, اور یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں یہ آیات اور حدیث آپس میں مارتے رہیں گے اور حق دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور صرف یہ انتشار اور یہی تفرقہ اور امت میں یہ فساد باقی رہے گا. لیکن دوسری طرف اگر کوئی حق سمجھنا چاہتا ہے اور دوسرا سمجھانا چاہتا ہے اور دلیل کی روشنی موجود ہے, فہم السلف الصالحین موجود ہے الحمدللہ, اور دونوں کا مقصد ایک ہے کہ حق غالب ہو اور حق کو سمجھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے, تو یہ مناظرہ جو ہے صحیح ہے. وہ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لہذا جاء امام الشافعی عن امام الشافعی رحمہ اللہ انہ قال, امام الشافعی کی مثال دیتے ہیں شیخ صاحب حفظہ اللہ, کہ ان کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ انہ قال, انہوں نے یہ فرمایا ما نظرت احدا الا احببت ان يظهر الحق على يده فانتفع, سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما نظرت احد, میں نے کسی سے کوئی مناظر نہیں کیا, الا مگر استثناء ہے, احببت میں نے یہ پسند کیا, ان يظهر الحق على يده فانتفع, کہ حق اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے اور مجھے اس سے فائدہ ہو جائے, سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں, حق میرے پاس ہے اور میں صرف اس لیے مناظر کرتا ہوں کہ بس میری ہی بات مانی جائے, اگر چیز میں کوئی شک نہیں, زمانے کے یعنی بہت بڑے امام ہیں اور سلف صالحین کے یعنی سرداروں میں سے ہیں اور معروف امام ہیں, اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی سے مناظر نہیں کیا مگر میں نے یہ پسند, دیکھیں نیت, دیکھیں کتنی پیاری نیت ہے کہ میں اس شخص سے اس لیے بات کر رہا ہوں, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ حق اس سے ظاہر ہو جائے اور میں اسے قبول کر لوں, سبحان اللہ, اور مجھے اس کی شخص کی باتوں سے فائدہ ہو جائے, اور خود کیا ہے دیکھ لیں علم میں اور تقویٰ میں اور عمل صالح میں ان جیسے کون ہے ان کے زمانے میں, سبحان اللہ. فرماتے ہیں ما ناظرت احدا, میں نے کسی سے کبھی مناظر نہیں کیا, الا احببت ان يظهر الحق على يدي فانتفع, تو میں نے یہ پسند کیا ہمیشہ کہ جس سے میں مناظرہ کر رہا ہوں کہ حق اس سے ظاہر ہو جائے اور مجھے اس سے فائدہ ہو جائے, سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه ليس قصده الهوى وينتصر هو, کیونکہ امام صاحب امام شافعی رحمہ اللہ کے مقصد نہیں ہے کہ خواہش نفس کی بنیاد پر بات کی جائے, وہ انتصر اس نصرت میں جب وہ غالب آ جائے, بل قصده ظهور الحق, بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ حق ظاہر ہو جائے, وہ بیان الحق اور حق یعنی کل کے واضح ہو جائے, سواء معه او مع غیره, چاہے حق اس کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. پھر شخص فرماتا ہے وقوله تعالى, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا, آخر آية سورة غافلة نمبر 4, اور کوئی جدال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے آیات میں مگر وہ جنہوں نے کفر کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں المجادلة في آيات الله تكون بإنكارها, اللہ تعالیٰ کے آیات میں مجادلہ کرنے سے, جدال کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا انکار کرنا ہے. وتكون بضرب بعض القرآن, قرآن ببعض, اور قرآن میں جو جدال ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض سے آپس میں یعنی مارنا اور ٹکرانا, وہ معارضت بعض ببعض, ایک دوسرے سے تعارض سے کام لینا, هذا فعل الكفار, یہ طریقہ جو ہے کافروں کا طریقہ ہے. لہذا لما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو في صلاته يقول, اور مثال کے طور پہ یعنی کافر کیسے کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے, تو ایک مثال شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ پیارے مثال ہیں, فرماتے ہیں جب کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ سنتے, یقول یا رحمان یا رحیم, اے رحمان اے رحیم, جسے مسلم دعا میں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یعنی وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو جب ایسے سنتے تھے مشرکین جو ہیں کفار جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں یا رحمان یا رحیم کے نام سے, یلبسون علی الناس, لوگوں میں یہ شبہات پھیلا دیتے تھے, ان الرحمن الہ مستقل, ان الرحمن الہ مستقل والرحیم الہ مستقل, کہ رحمان کہتے ہیں ہاں, لہذا لما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو في صلاته يقول يا رحمن يا رحيم, جب مشرکین سنتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے یا رحمن يا رحيم, قالوا یہ کہتے انظر الى هذا يزعم ان له الها واحدا, اس شخص کی طرف دیکھو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا الہ معبود صرف ایک ہے, وہ يقول يا رحمن يا رحيم, جبکہ یہ پکارتے یا رحمان اور یا رحیم کہتا ہے. یلبسون علی الناس, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ میں یہ شبہات پھیلاتے ہیں, ان الرحمن الہ مستقل والرحیم والرحیم الہ مستقل, کہ رحمان الگ سے ایک الہ ہے اور رحیم الگ سے ایک مستقل الہ ہے, یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایک معبود ہے, الہ واحد, یہی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی, لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, کوئی معبود برحق اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہے, ایک الہ ہے جو حق ہے جو سچا ہے, باقی سارے الہ معبودات جو باطل ہیں, اور یہی حق بات ہے. تو یہ کہ دیکھیں ایک طرف تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ تمہارا الہ ایک ہے, اور دوسری طرف یا رحمان یا رحیم کو پکارتا رہتا ہے, تو لوگوں میں یہ شبہات پھیلاتے دیکھو رحمان الگ الہ ہے, الگ مستقل الہ ہے, رحیم الگ الہ ہے, اور جبکہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا ہے کہ اس کے الہ ایک ہے جبکہ وہ دو الہ کو پکارتا ہے. فانزل اللہ جل وعلا, اللہ تعالیٰ یہ نازل فرمائے, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى, آخر آیہ سورۃ الاسراء نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ یہ نازل یہ آیت نازل فرمائے, قل کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ادعو اللہ او ادعو الرحمن, چاہے اللہ تعالیٰ کو پکارے یا چاہے رحمان کو پکارو, ایما تدعو کس کو پکارو, یا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, فلہ الاسماء الحسنى, بس اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں اور اسماء حسنى ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی اور دیکھو انہوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کیا, لیکن حق وضاحت بالکل ہو گئی ہے کہ رحمان اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اسماء حسنى ہیں, ایک اللہ ہے, ایک الہ ہے, سچا معبود ہے, اور باقی جو بھی ہیں الرحمن ہے, الرحیم ہے, ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن, آخر اس میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، سنت طریقے ہے دعا میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے پکار سکتے ہیں، اور یہی مسنون طریقہ ہے. وسیلہ شرعیہ جو صحیح اور شرعی وسیلے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی، اور مشرکین نے بھی یعنی اس آیت کو سن لیا ہے، لیکن وہ اپنے باطل پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا وہ پھیلاتے رہے کہ دیکھیں دو الہ کی بات کرتے ہیں، کہ کتنے الہ کی بات کرتے ہیں جبکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں میرا ایک سچا معبود ہے. لیکن الحمدللہ اہل حق کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں کئی لوگوں نے حق کو قبول کیا، دار الاسلام میں داخل ہوئے الحمدللہ. اور حق اور باطل کی جنگ تو آپ جانتے ہیں تا قیامت رہے گی، انسان یہ دیکھے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس نے رب کو حساب دینا ہے اور اس نے حق کو کیسے قبول کیا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ کس طریقے سے لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور حق کو چھوڑ کر اپنے باطل پر قائم رہتے ہوئے اپنے باطل کہ جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو یہ شکوک و شبہات عام الناس میں پھیلاتے رہتے ہیں. پھر امام بربہ رحمۃ اللہ کا یہ قول، وسأل رجل عمر بن الخطاب، اور پھر دوسرا قصہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بڑا پیارا قصہ ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور سوال کرنے شخص فرماتے ہو صبیغ بن عسل الذي كان مشهورا بالجدال. یہ سوال کرنے شخص جس کا نام صبیغ بن عسل ہے، یہ عسل بھی کہتے ہیں، الذي كان مشهورا بالجدال، جو جدال مناظر سے بہت مشہور شخص تھا، والفضولیات اور فضول باتیں کرنے میں بہت مشہور تھا. فی عہد عمر رضی اللہ عنہ، سن عبداللہ بن عمر کے زمانے میں، سأله عن والناشطات نشطا ما هي. تو یہ شخص جدال اور فضولیات اور اس طرح کی باتوں سے مشہور و معروف تھا سن عمر خطاب کے زمانے میں، اور ایسی باتیں لوگوں بھی کیا کرتا تھا کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے بارے میں ایسے فضول سوال کر لیتا تھا تاکہ لوگوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. تو جب سن عمر خطاب نے اس شخص کے بارے میں سنا، اور اس ایک مرتبہ سبحان اللہ وہ شخص خود عمر کے پاس آیا اور یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ناشطات نشطا، یہ کیا ہے ناشطات نشطا؟ شخص فرمایا وہ ہوا لیس بحاجت الى هذا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی. کان الواجب ان یسأل عن امور دینه وعن امور عقیدته، واجب تو یہ تھا کہ وہ شخص اپنے دین کے امور کے تعلق سے سوال کرتے، عقیدہ کے امور کے تعلق سے کوئی سوال کرتا. اما السؤال عن الناشطات نشطا، یہ سوال کرنا کہ الناشطات نشطا کیا ہے، فهذا ميسور في كتب التفسير، تو كتب التفسير بالکل معروف ہے، عربی زبان میں بالکل معروف ہے. شخص سوال کرنے شخص بھی عرب میں سے تھا اور اس کو پتہ بھی اس کا معنی کیا ہے. ولا يحتاج الوقوف عنده، اور اس کی یعنی اس جگہ پر رک کر اس کے بارے میں کوئی اور بات کرنا جو اپنے واضح لفظ میں جو معنی معروف ہے اس کے علاوہ کہ یعنی اور چیز اس میں سے نکالنا کس کی ضرورت بالکل نہیں تھی. فالواجب ان يسأل عما هو اعظم من هذا وحاجته الیہ اکثر، تو اصل بات یہ ہے کہ واجب یہ تھا کہ اسے اس سے بڑھ کر عظیم چیز کا سوال کرنا چاہیے تھا، اور جس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اسے. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم، يعني اس بات کو انڈر لائن کریں، فالواجب ان يسأل عما هو اعظم من هذا وحاجته الیہ اکثر. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه ويشغل مدرسه بها، إنما يسأله عن أمهات المسائل وعن المهمات. تو شخص فرماتے ہیں جو فضول سوال ہوتے ہیں اس طریقے کے، طالب علم کو چاہیے کہ ایسے سوالوں کے اپنے آپ کو یعنی مصروف نہ رکھے، وقت ضائع نہ کرے، اور نہ ہی جو اس کا استاد مدرس ہے جو شیخ ہے اسے یعنی ان سوالوں میں مشغول کرے، مصروف کرے. انما يسأل عن امهات المسائل وعن مهمات، جو امهات مسائل ہیں اور جو بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے چاہیے، جیسے عقیدہ کے امور ہیں یا کوئی دین کے جو کچھ پیچیدہ مسائل ہیں یا کچھ اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص سوال کر سکتا ہے، جس کی یعنی ضرورت بھی ہوتی ہے، حاجت بھی ہوتی ہے. پھر جواب میں سنہ عمر اختر عنہ فرماتے ہیں، لو كنت محلوقا لضربت عنقك، اس جملے کے تعلق سے شیخ علامہ صالح بن فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لو كنت محلوقا یعنی حلیق الرأس، اگر تمہارا سر کہ بال مونڈے ہوتے یعنی اب تم نے منڈوائے ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا. شیخ صفر ان حلق الرأس یعنی حلق الرأس ان هذه صفة الخوارج, یہ خوارج کی صفت میں سے خوارج جو ہیں اگر سر کے بال یعنی اتار دیتے تھے مونڈ دیتے تھے. هم الذين يسألون عن مثل هذه الأشياء, وہی لوگ ہی جو ہیں خوارج ایسے سوال کیا کرتے تھے. فلو كانت عليك علامتهم لوجعتك ضربا, اگر یہ علامت تمہاری میں دیکھ لیتا, اور یہی ہوا جنہوں نے خدمت جو سر پہ پکڑے تھے وہ اتاری وہ دیکھا کہ سر پہ بال تھے. فرمایا اگر تمہارے سر پہ بال نہ ہوتے تمہیں مونڈ لے ہوتے تمہیں یعنی لوجعتك ضربا تمہیں بہت شدت سے مارتا یعنی وہ تمہارا سر بھی قلم کر دیتا. فهذا السؤال من جنس اسئله الخوارج, یہ سوال جو ہے ایسے سوال جو ہے خوارج کیا کرتے ہیں. کیوں؟ لانهم يسالون عن اشياء ليس بحاجه اليها, کیونکہ وہ ایسے مسائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کو حاجت بھی نہیں ہے, یعنی صرف وقت ضائع کرتے رہے تو لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلانا چاہتے ہیں, اور یہی اہل باطل کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ. پھر ضربت عنقك سے مراد شیخ صالح بن فضل بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یعنی قتلتك میں تمہیں قتل کر دیتا. لان الخوارج امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلهم, کیونکہ خوارج قتل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فأینما لقیتموهم فاقتلوهم, جہاں کہیں پر خوارج کو پاؤ انہیں قتل کر دو. ولئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد, اگر میں ان کو پا لیتا یعنی اپنے زمانے میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ان کا میں قتل عاد جیسا قتل کر دیتا. شیخ صالح بن حفظہ اللہ والخطاب هذا خطاب لولاة الامور, انڈر لائن کی بڑی پیاری بات ہے اسے انڈر لائن کر فرماتے ہیں. والخطاب, یہ خطاب اس حدیث میں جو ہے یعنی خوارج کو قتل کرنے کا جو خطاب ہے. والخطاب هذا خطاب لولاة الامور, یہ ولاة امور کے لیے ہے یعنی عوام الناس کے لیے نہیں ہے. وليس خطاب لكل احد, یہ سب کے لیے خطاب نہیں ہے. فلا تاخذ معك سلاحا وتقتل كل من اتهمته انه من الخوارج, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اپنے ساتھ یعنی ہتھیار لے جاؤ اور ہر اس شخص کو قتل کر دو جس پر تم خوارج کی تہمت لگا تو یہ خوارج میں سے ہے, اس میں قتل کر دو. فہذہ فوضى, یہ یعنی کیا اس میں سے اور یعنی افراتفری کا سبب ہے. یعنی ایسا کرنا جو ہے اگر عوام الناس یہ کام شروع کر دیں اور جس پر کسی پر تہمت لگا کہ خوارج میں سے ہے اور اس کو قتل کرنا شروع کر دیں تو یہ افراتفری ہے اور انتشار پیدا ہوگا. الذي يقتل هو ولي الامر, جو قتل کرتے وہ ولی امر ہے. وعمر هو ولي امر رضي الله عنه, اور سن عمر رضي الله عنه یہ فرمایا کہ میں تمہیں قتل کر دے, کیونکہ سن عمر رضي الله عنه جو ہے خلیفہ وقت اور ولی امر تھے, اس لیے انہوں نے یہ فرمایا ہے. پھر آخر میں قول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیار پیر وسلم کے اس فرمان پہ جسے امام بحر نقل کیا ہے, المؤمن لا يماري ولا اشفع للمواري يوم القيامه فدعوا المراء لقلة خيره. شيخ صفر فرمات المراء هو الجدال بغير فائدة, المراء مراد بغير فائدة كجدال کرنه ہے. الذي يبعث على التشكيك, يسر شكوك الشبهات بر ماذا کرته, ويشغل الوقت بغير فائدة, وقت يعني بغير فائدة مصروف کر دیتا ہے انسان يعني وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. الممارات والمجادلة والمناظرة كلها بمعنى واحد, یہ تین لفظ ممارات مجادلة مناظرة سب کا ایک ہی معنی ہے. المؤمن لا يماري اي من علامات المؤمن انه يتجنب الممارات التي لا فائدة منها, یعنی مؤمن کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے, یہ بے شک وہ اجتناب کرتا رہتا ہے ممارات یعنی جدال سے اور مناظرے سے جس التي لا فائدة فيها, جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ولا اشفع للمماري يوم القيامة, اور میں شفاعت نہیں کروں گا ایسے شخص کی جو ممارات کرتا ہے قیامت کے دن, حدیث کے لفظ ہیں. شیخ صفر فرماتے ہیں هذا وعید شدید للمماری, یہ وعید سخت وعید ہے ممارات جدال کرنے والے شخص کے لیے. فيه تحذير من ممارات, اس میں یعنی خبردار بھی کیا جاتا ہے, تحذیر بھی ہے ممارات یعنی جدال کرنے سے. فدعوا المراء لقلة خيره, آخر الفاظ حدیث کی یہ ہے کہ مراء کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت کم خیر ہے. يقول بعض العلماء, شيخ صالح بن فرماتے فرمات بعض علماء يكيته في كتب العقائد منظومتي, بعض علماء عقيدة كي جو منظوم كتاب يعني جو قافية كي شكل ما لكي گئی ہیں فرماتے ہیں فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر, مراء نہیں ہے يعني دين میں کوئی جدال نہیں ہے اور جدال تو صرف وہی کر صرف کافر ہی یعنی سب کافر وہی جدال کرتے رہتے ہیں. تو جدال جو ہے دین میں مناظرہ جو ہے اور جدال جو ہے وہ دین میں نہیں ہے. جو اہل حق ہیں اور اہل سنت جماعت کے علماء ہیں اور طلاب علم ہیں جو سلفیین ہیں وہ جدال سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی کسی سے جھگڑتے رہتے ہیں, اور اگر بات کریں تو حق کی بات کرتے ہیں, دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. قرآن و سنت ان کا نصب عین ہوتا ہے, فہم السلف پر قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف بلاتے رہتے ہیں. جہاں پر حق ہے اسی کی طرف ہمیشہ پلٹتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کو دبا دیتے ہیں, پسے پش ڈال دیتے ہیں. حق ان کا نصب العین ہے, ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہتے ہیں. اگر مخالف کے پاس بھی حق ہے اور وہ دلیل کی روشنی میں اسے بیان کر دیتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور اپنی خواہش نفس اور اپنی جو رائے ہے اس کے لیے غلبے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں, اور جب حق واضح ہو جاتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور جو میرا ہے جدال ہے وقت فضول باتیں ہیں ان سے کام نہیں لیتے, اور قرآن مجید کے تعلق سے محکم آیات کو قبول کر لیتے ہیں, متشابہ آیات کو محکم طرف لٹا دیتے ہیں اور حق بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہے اہل حق کا, اور اس کے علاوہ جو طریقہ اہل باطن کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی اور من السلف و صالحین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.